أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
And let not those who greedily withhold what Allah has given them of His bounty ever think that it is better for them. Rather, it is worse for them. Their necks will be encircled by what they withheld on the day of resurrection. And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth. And Allah, with what you do, is fully acquainted.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
Take, O Muhammad, from their wealth a charity by which you purify them and cause them increase, and invoke Allah's blessings upon them. Indeed, your invocations are reassurance for them, and Allah is hearing and knowing.
Khutbah Masnoona ke baad, Quran Kareem Surah Toba ki ek ayat ka hissa tilawat kiya hai. Aur bhi chalo. آیت کریمہ اسلام کے ایک اہم فریضے اور دور حاضر کے انسانوں کے سب سے بڑے مسائل کا حل بیان کرتا ہے. یہ ہے اسلام کا تیسرا فریضہ زکاة، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں. آج دنیا جس حالات سے گزر رہی ہے، مالی حالات کے اعتبار سے جو پریشان ہے، اکنامک کرائسس کی وجہ سے جو بڑے بڑے ملکوں کا حال تباہ ہوا ہے، اچھے اچھے لوگوں کی جو زندگیاں اجیرن بن گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری چیزوں کا حل آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے. دنیا نے اور خصوصاً اسلامی تاریخ میں اس بات کی گواہی موجود ہے کہ جب بھی اس قانون پر جو قرآن کریم نے مالی نظام قائم کیا ہے اس پر عمل کیا ہے تو انسانوں سے غربت دور ہو گئی ہے. لیکن تاریخ کوئی ایسا واقعہ یا کسی ایسے ملک کا واقعہ نہیں بیان کر سکتا کہ اسلام کے علاوہ جو مالی نظام دنیا کے اندر ہے، خواہ وہ کمیونزم ہو یا کیپٹلزم ہو یا کوئی بھی نظام ہو، اس نے یہ ثابت کیا ہو کہ انسانوں سے غربت دور ہوئی ہو. میں موضوع آج اس لیے اٹھایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم اور آپ زکوٰۃ کی طرف سوچتے ہیں، لہذا رمضان میں جو بے شمار سوالات ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت زیادہ سوال زکاة کے تعلق سے بھی ہوتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی رمضان میں زکاة نکالے. اسلامی شریعت کے اصول سے تو یہ ہے کہ آدمی کو نصاب ہو اور سال ہو تو زکاة نکالنا ہے. لیکن رمضان المبارک میں ہم اور آپ اس لیے اس فریضے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اس مہینے کی خیر و برکت سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے. تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ زکاة صرف اسلام میں ہے یا دوسری دنیا کی دوسری مذہبوں میں بھی ہے. تاریخ دیکھیں یا مذہبوں کی کو مطالعہ کریں آپ، تو ہر وہ مذہب جس کا تعلق آسمان سے ہو یا نہ ہو، مطلب کچھ مذہب ہیں جس کا تعلق آسمان سے، یعنی آسمانی کتابیں ان کے پاس آئیں، انبیاء کرام ان کے پاس آئیں، کچھ ایسے بھی مذاہب ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو دونوں مذہب میں بھی آپ دیکھیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی الفاظ میں، اور معمولی الفاظ نہیں بلکہ بالکل تاکید کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کے فائدے کو بتلاتے ہوئے اور نہ عمل کرنے کے نقصانات کو بتلاتے ہوئے بھی اس چیز کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ کام کیا یا اسلام نے یہ کام کیا کہ اس کو مکمل ایک نظام بنا دیا، یعنی نظام کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کہیے یا دستور حیات کہیے، یعنی ایک پورے اس کے طور طریقے کے ساتھ باقاعدہ ایک ادارہ کہیے، جس طریقے سے دوسرے ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اندر، اسی طریقے سے اسلام کے اندر انسانوں کے نظام، مالی نظام کا سب سے بہترین طریقہ زکوٰۃ کا رکھا۔ خود ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی زکوٰۃ کا لفظ سنتے ہی یہ تصور آتا ہے کہ کسی غریب کو چند پیسے، چند کپڑے، چند چیزیں تقسیم کر دینا، یہ زکوٰۃ نہیں، یہ کبھی تصور مت کیجیے۔ قرآن دو لفظ استعمال کرتا ہے، ایک زکوٰۃ اور دوسرا صدقہ۔ تقریباً 30 آیتیں ہیں، ان میں سے اکثر مکی صورتوں میں ملیں گی آپ کو اور مدنی صورتوں میں بھی ملیں گی۔ زکوٰۃ کا لفظ زیادہ آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے، اور جو دوسرے الفاظ ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریب مسکین یتیم کا خیال رکھو، صدقہ دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، محروموں کو تم اپنے مال سے محروم نہ کرو، ایسے الفاظ آپ زیادہ مکی صورتوں میں پائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ جو فرض ہوا ہے وہ مدینے میں فرض ہوا، یعنی اس کی ساری ذہنیت بنائی گئی مکے میں، اور اس کو ایک نظام کے ساتھ جو فرض کیا گیا ہے وہ مدینہ منورہ یعنی ہجرت کے بعد۔ تو سب سے پہلے اس معنی پر ہم غور کریں گے، زکوٰۃ کے اصل معنی بڑھوتری کے ہیں، بڑھنے کے، نمو کی جسے کہا جاتا ہے، ترقی، آگے، اور دوسرا معنی پاک کے بھی ہے۔ صدقہ عام طور پر عربی میں تو زکوٰۃ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم اور آپ اس کو دوسرے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، جسے ہم چیریٹی کہتے ہیں۔ صدقے میں بھی پھر اردو میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایسا ہی لوگ دیتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہے، کبھی کسی مصیبت اور بلا سے بچنے کے لیے دیتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہے، کبھی جان کا بدلہ دیتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہے، تو بہت سی قسمیں ہیں صدقے کی، لیکن قرآن کریم میں صدقہ کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ اکثر و بیشتر زکوٰۃ کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ کے دو معنی ہوئے، ایک تو یہ کہ اسے بڑھوتری، اور دوسرا مال کو پاک کرنا، دونوں چیزیں ہیں۔ لہذا یہ ذہن میں کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے سے مال اور بڑھتا ہے، بیک وقت دو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پانچ جو پلرس ہیں اسلام کے، عام طور پر بچے بھی کو بھی پڑھایا جاتا ہے، تو آپ اس میں سے دیکھیے گا، ایک چیز تو ایمان سے تعلق رکھتی ہے، کلمہ توحید، نماز، یہ عبادت ہے، اس کے بعد روزہ، یہ بھی عبادت ہے، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا جو ہے اس کے بعد آپ کو یہ حج آخری، تو پانچواں جو حج، یہ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں مال اور جان دونوں لگتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ رکھا گیا ہے، اس زکوٰۃ میں یہی ایک ایسا مالی عبادت ہے، کیونکہ انسان کے اوپر دونوں عبادتیں ہیں، جانی، مالی اور بدنی، تو مالی عبادت میں بھی ایک چیز رکھا گیا ہے جو فریضے کی حیثیت رکھتی ہے، اسلام کا پلر، جس کے اوپر اسلام کے طاقت اور قوت میں سے ایک حصہ ہے۔ تو ہم اس کو کبھی بھی زکوٰۃ کو اس معنی میں نہ دیکھیں جو ہمارا تصور یا خیال ہے، بلکہ ہم مسلمان اس چیز کو ایک نظام کی حیثیت سے دیکھیں۔ قرآن کریم نے صدقہ کا لفظ سود کے خلاف بھی استعمال کیا ہے، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سودی نظام کو ختم کرو اور یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو بڑھاؤ، اس لیے کہ سودی نظام کا جو حال ہے دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. پھر سودی نظام جو ہے انسان کو ایسا بھی کیا کہ جو گروہ صاحب حیثیت تھا وہ اور بھی صاحب حیثیت بڑھتا چلا گیا، جبکہ جو دوسرا طبقہ تھا وہ اور بھی زیادہ کم جو ہے غریب مسکین یتیم کی حالت جو ہے اس کی ہوتی چلی گئی. کیوں؟ کہ یہ سودی نظام ہی انسانوں کے درمیان جو مالی نظام کی ایک برابری ہونی چاہیے، ایک درمیانہ طریقہ ہونا چاہیے، اس کو سودی نظام نے خراب کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مٹانے کی حکم دیتے ہیں. دوسری جگہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تجارت کو حلال قرار دیتا ہے لیکن اگر اسی کے اندر سود کو ملا دیا گیا تو یہ حرام ہے. آج ہم مسلمان کم سے کم اس چیز کو، یعنی یہ سودی نظام کو غلط تصور کریں، کم سے کم ہم سمجھیں کہ یہ چیز غلط ہے، دل میں پیدا کریں. جب تک ہم دل میں پیدا نہیں کریں گے کہ یہ نظام غلط ہے، اس وقت تک ہمیں اس کو چھوڑنے کا ارادہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اسے غلط ہی نہیں سمجھیں گے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. الٹا ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ نہیں، ساری دنیا اسی نظام کو فالو کر رہی ہے، مان رہی ہے، چل رہی ہے، تو ہم کیوں ایک الگ راستہ اختیار. یاد رکھیے، اسلام آنے سے پہلے بھی جس وقت زکوٰۃ کا نظام آیا ہے مدینہ منورہ میں، اس وقت بھی یہی نظام تھا، سودی نظام تھا. مکے کے اطراف کے یہودیوں نے یہی نظام پھیلا رکھا تھا اور اپنے اس نظام کی وجہ سے ساری مالی حالت کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا. قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، یہ انسانوں کے ظلم میں سے جس طرح دوسرے ظلم ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک ظلم ہے انسان کے اوپر، کمزور طبقے کے اوپر. لہذا اس نظام کو مٹاؤ اور اسلام کا جو نظام ہے اس نظام کو لاؤ. ہم اور آپ کم سے کم یہ سمجھیں کہ یہ نظام غلط ہے، تبھی ہمارے پاس دوسرا اس کا بدل سوچنے کی خواہش پیدا ہوگی اور اس کے لیے کوشش کرنے کی خواہش پیدا ہوگی. اگر ہم اس کو غلط سمجھے ہی نہیں تو کبھی ہم اس سے نکل نہیں سکتے. انسان گندگی کو دیکھتا ہے تو دور ہوتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ گندگی ہے، میرے کپڑے کو خراب کر دے گی، تب وہ دور ہوتا ہے. اگر وہ سوچے کہ نہیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو آدمی گندگی سے دور نہیں ہٹے گا. لہذا یہ سودی نظام سارے انسانوں کے اوپر ایک ظلم ہے. اسی لیے قرآن نے اس کو کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے برابر. کسی گناہ کو اتنی سخت تاکید کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا، کوئی گناہ کو بھی اتنی سخت تاکید کے ساتھ نہیں کیا، اس کے سزائیں مقرر کی گئیں، اور حتیٰ کہ اگر وہ توبہ کر لے سچے دل سے تو اس کو معاف بھی کرنے کا وعدہ کیا گیا. لیکن سودی نظام کے لیے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. کون کرے گا؟ کس کو ہمت ہے؟ لیکن ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں ہم کو ہمت ہے، تبھی تو ہم کر رہے ہیں. اگر ہم کو ہمت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کی، تو پھر ہم کیسے اس قانون کی اس چیز کو بڑھاوا دیں گے یا اس چیز میں ہم ملوث ہوں گے؟ ہم تو چاہیں گے کہ جیسے ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے، اپنی گزر بسر میں کمی کر کے بھی ہم چاہیں کہ اپنے اس نظام کو. کیوں؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. بہر کہہ، ہو سکتا ہے کہ 5 سال 10 سال پہلے اگر میں یہ بات کہتا تو بہت سے لوگوں کو سوچنے کا موقع ملتا کہ بھئی آخر دوسرا نظام ہے کیا. الحمدللہ اب مسلمان اس کی طرف آگے بڑھ چکے ہیں. بہت سے لوگ، علماء اور جو بزنس مین ہوتے ہیں یا اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں یا دنیا کے جو مارکیٹنگ ہے اس کے جو ماہرین ہیں، ایسے لوگوں کی کمیٹیاں اب آہستہ آہستہ بن رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں نا کہ جب آدمی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ میرے بھائی بندو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تم کوشش کرو, آگے بڑھو, راستے کھولنا میرا کام ہے. ہم راستے ہی نہیں تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہو, ہمیں تھوڑے ہی راستہ دیں گے. کوئی بھی چیز ہمارے محنت کے اوپر ہے. اور دوسری جگہ تو صاف صاف کہا سورہ رعد کے اندر, جسے علامہ اقبال نے ترجمے کے طور پر کہا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم جب تک اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تبدیلی نہیں آئے. تو بہر کیف ضرور جب یہ جاگ ایک بیداری آئی ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. شرط یہ ہوگا کہ ہم اس نظام سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اسلام کا جو مالی نظام ہے اس کو ہم کیسے لاگو کر سکتے ہیں, یہ کوشش کرنی چاہیے. بہر کیف بات یہاں سے نکلی کہ مالی نظام میں دنیا میں دو ہی نظام ہیں, ایک اللہ کا نظام, وہ ہے زکوٰۃ کا نظام. لیکن بار بار میں کہوں گا کہ زکوٰۃ کا لفظ سن کر آپ کے ذہن میں وہ نہیں آنا چاہیے جو ہم غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں. یہ زکوٰۃ ایک نظام ہے, یہ یاد رکھیے. یہ تصور کیجئے کہ اسلام کا ایک پلر ہے. جس طرح نماز امامت کے بغیر, مسجد کے بغیر قائم نہیں ہوتی ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ, کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو بھی قائم کرو. تو ہم نمازوں کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے کیوں نہیں؟ جبکہ نماز کے لیے کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں مقرر کرو, حالانکہ زکوٰۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آٹھ رستوں میں خرچ کرنے کے لیے کہا, اس میں سے ایک کہا کہ ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا جو تقسیم کرتے ہوں, اس کی نگرانی کرتے, یعنی باقاعدہ اس کی آفس ہونی چاہیے اور اس آفس کے اسٹاف کے تنخواہیں بھی اس میں سے دینا چاہیے. اتنا حکم ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی جب بھی رمضان آتا ہے تو خطیب صاحب بہت زور سے بول دیتے ہیں, پھر اس کے بعد خاموش رہ جاتے ہیں. بھائی تو میرا کام صرف کہنے کا ہے نا, میں تو ادارے میں رہتے ہوئے میں تو دوسرا کام نہیں کر سکتا. میں آپ کو موٹیویٹ ہی کر سکتا ہوں, آپ کے ذہنوں میں بار بار ڈال سکتا ہوں. کام تو اس کو صاحب حیثیت لوگ کرنا ہے. کیونکہ اکثر ہمارے یہ کام ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں صاحب حیثیت لوگ آگے نہیں آتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں اوپر اٹھتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو صاحب حیثیت لوگ اٹھنا ہے. قوم کے بڑے جن کو اپنے آپ کو بڑے کہلانے کا اور کام کرنے کا شوق اور جذبہ ہے, ایسے لوگ آگے آنا ہے, ان کو کرنا ہے. ہمارا کام آپ کے ذہنوں میں بار بار ڈالنا ہے, بس یہی میری ڈیوٹی ہے. ہاں اگر کام کریں گے تو ہم سے جو علمی خدمت ہو سکتی ہے وہ ساتھ دینا ہی ہمارا کام ہے. ہمارا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے. تو اب اس کے بعد آئیے, زکوٰۃ ایک نظام ہے, یاد رکھیں. تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں, بہت سی جگہوں سے جہاں بھی اس نظام کو 100% لاگو کیا گیا ہے, غربت نام کی کوئی چیز نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے, دوسرے جو نظام ہیں, ایک نظام ایسا ہے دنیا کے مالی نظام کہ جس میں ایک ہی طبقہ آگے بڑھتا ہے اور دوسرا طبقہ اور بھی کمزور ہوتا ہے. اس کے بنسبت جو دوسرا طبقہ ہے, کمیونزم کا یہ, وہ ایسا ہے کہ لوگوں کی فیکٹریوں کو ہی بند کرا دیتا ہے. یعنی مزدور کو اتنا زیادہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی فیکٹریاں ہی بند ہو جاتی ہیں. وہ بھی ہم نے دیکھا اپنے ملک میں, جن ملکوں میں 30-30 سال سے کمیونزم ہے, آج انہیں ملک نہیں جن اسٹیٹ میں 30-30 سال سے کمیونزم ہے, آج سب سے زیادہ ہنگر بیلٹ اسی اسٹیٹ میں ہے. تو معلوم ہوا کہ کمیونزم بھی اس کا علاج نہیں ہو سکتا, اسلام ہی صرف ایک علاج ہے جو مالک اور مزدور میں سب سے پہلے رشتہ پیدا کرتا ہے, جو مالدار کے دل میں مال کی محبت کو کم کرتا ہے, مالدار کے دل میں صاحب مال کے دل میں مال کی حقیقت کو بدلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم بھی پیدا ہوئے, وہ بھی پیدا ہوا ہے, تمہارے بھی وہی جسم و جان ہیں, اس کے بھی وہی جسم و جان ہیں, تمہاری بھی ضرورتیں ہیں. اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بھوکے رہ کے ان کو دو, بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کو جو بچ جا رہا ہے وہ دو. اللہ یہ نہیں کہا کہ تم پورا گھر خالی کر دو, تمہارے لوگ آ کے تمہارا لوٹ کھسوٹ لیں, نہیں, بلکہ کہا کہ اگر تم زکوٰۃ نکال دو اور تمہارے پاس دنیا کی دولت ہو تو اللہ کی نگاہ میں وہ برا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر دوسرے حقوق اور بھی رہیں گے, رشتہ داروں کے, پڑوسی کے, اور چیریٹی, یہ دوسری چیز. لیکن زکوٰۃ اگر نکال دینے کے بعد آدمی کے پاس کتنا ہو دولت رہے, اللہ کی نگاہ میں وہ برا نہیں. لہذا اکثر لوگ جب زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیجیے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال برا ہے. مال برا نہیں, شرط یہ کہ اس کا حصول صحیح ہو، یعنی اس کا حاصل کرنا صحیح ہو اور اس کا دینا صحیح ہو، اس کا خرچ کرنا صحیح ہو. یہ وجہ ہے کہ کئی جگہ مال خرچ کرنے کے بعد کہا گیا ولا تبذر تبذیرا، کہ تم اسراف بھی مت کرو، فضول خرچی بھی مت کرو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. یہ چیز اسلام نے بس ضرور کہا ہے. تو زکوٰۃ ایک مالی نظام ہے. قرآن کریم میں اکثر و بیشتر 30 جگہ آیتیں نماز کے ساتھ ہیں، یعنی یا تو یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکات، یا اقیم الصلاۃ و اقیم الزکات، نماز قائم کرو زکوٰۃ قائم کرو. نماز کے لیے ہم سارے انتظامات کرتے ہیں، حالانکہ صرف ایک جمعہ ہی کو تو اتنے لوگ آتے ہیں. یہ تو کسی میدان میں بھی ہم پڑھ سکتے تھے، ہم انجمن کے گراؤنڈ میں بھی پڑھ لے سکتے تھے صرف جمعہ کے مہمان کے لیے. جیسا کہ کسی نے کہا بھی تھا کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں 3 بیڈروم ہے، آپ کی فیملی رہتی ہے، تو مہمان آتا ہے تو کیا آپ ایکسٹرا بیڈروم لیتے ہیں؟ تھوڑے ہی ہیں، اسی میں ایڈجسٹ کر لیتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہمان ہیں، آئے ہیں، تھوڑی دیر رہیں گے، چلے جائیں گے. لیکن ہم اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا فریضہ یہ جو انسان کو عبادت سے بھی روکتی ہے تو اس کا پیٹ روکتا ہے، اسلام پر عمل کرنے سے بھی اگر کوئی چیز روکتی ہے تو اس کا پیٹ روکتا ہے. کیونکہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرمائے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، آدمی فقیری اور محتاجی کی وجہ سے کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے. سوچ کر دیکھیے، یا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھیے، ماحول میں دیکھیے. خود اسی شہر میں گزشتہ سال 50 فیملی غربت کی وجہ سے کرسچینٹی میں تبدیل ہو گئے، اسی شہر میں غربت کی وجہ سے. کیوں؟ کہ جن لوگوں نے ان کو تبدیل کیا ان کے پاس کافی مالی فنڈ ہیں، کافی ان کے پاس پیسے ہیں، کافی ان کے پاس چیریٹی کی چیزیں ہیں اور ہوئے. اگر اللہ تعالی قیامت کے دن صرف ہمیں اور آپ کو یہ پوچھ دے کہ بندے تمہارے پاس تو اتنا تھا کہ تم دوسروں کے بندوں کے کپڑوں بدن سے اتار کر اپنے گھروں پہ کپڑا ڈالتے تھے، کاش تم اپنے گھروں کے کپڑے نکال کر کے ان کے بدن پہ ڈال دیتے تو وہ ایمان پر جی لیتے. سوچ کر دیکھیے، ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے. یہ نظام ہے، یہ چپکے ویسا ہی نہیں ہے جیسا کہ بس. ہمیں اور آپ کو اس فریضے کے بارے میں غور کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فریضہ بنایا ہے، فرض بتلایا، اسلام کے پلر میں سے ایک پلر بتلایا. 5 چیزوں پر جو اسلام قائم ہے اس میں سے ایک ہے، اور جس نے بھی ایک ستون کو گرایا گویا کہ اسلام کو گرانے کے برابر. تو زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن کریم نے پہلے ذہن بنایا. کیسے کیسے ذہن بنایا؟ کبھی کہا کہ وہ لوگ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں. کون لوگ؟ جو لوگ یتیم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ سب مکی آیتوں میں ذہن بنایا گیا. کہیں کہا گیا کہ کوئی لوگ وہ ہیں وہی تو امون تام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیرا، اللہ کی محبت کے لیے یتیم مسکین بیوہ اور قیدیوں کو، بیوہ کا نہیں، یتیم مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے. کہیں کہیں جہنم اور جنت کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ وہ لوگ جہنم میں ہوں گے جو لوگ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور نہ زکوٰۃ، یعنی غریب مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا گیا. گویا کہ نماز اللہ کا بھی حق ادا نہیں کرتے تھے، انسانوں کا حق بھی ادا نہیں کرتے. کہیں کہا والا تو حاضن اعلیٰ تو عامل مسکین، کہ خود بھی نہیں کرتے تھے، یا اگر خود کر لیتے تھے تو دوسروں کو ابھارتے بھی نہیں تھے. معلوم ہوا کہ دوسروں کو ابھارنا بھی چاہیے اس نیکی کے لیے. جس طرح عام نیکی کی ہم دعوت دیتے ہیں اسی طریقے سے اس نیکی کی بھی دعوت دینی ہے کہ اسلام کا فریضہ ہے زکوٰۃ. آؤ ہم مل کر بیٹھیں، صاحب حیثیت ہاتھ، مضبوط ہاتھ، صاحب مال بیٹھیں، اور اس چیز کو کیسے معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے، کیسے انسانوں کے اندر اس چیز کو کرنا ہے، ایک جگہ اس کو جمع کریں. اور ساری چیز، جس طرح نماز الگ پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو گیا، لیکن جماعت کا اہتمام جو کرنے کے لیے کہا گیا اس کے سارے فوائد ہیں. اسی طریقے سے الگ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ تو ہو گیا لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. اس چیز کو یاد رکھیے. یہ مت سمجھیے گا کہ الگ دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ تو ہو جائے گی، لیکن جو مقصد ہے، اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب مقصد کے تحت ہیں. ہم اور آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو مقصد کے تحت کرتے ہیں. آپ ایک پین خریدیں معمولی سا، اگر وہ نہیں لکھے گا تو آپ نہیں رکھیں گے اسے. حالانکہ بڑی محبت سے خریدوں گے, بڑی ضرورت سمجھ کے کھڑے ہوں گے, بڑی چاہت سے خریدوں گے, نہیں لکھے گا تو آپ نہیں رکھیں گے شوز کے لیے. گاڑی خریدتے ہیں آپ سفر کے لیے, آپ اس میں تیل پیٹرول بھی ڈالیں, صفائی بھی کریں, اس کی سب کچھ کریں, عین وقت پہ آپ کو جانا ہو چابی ڈال کے چالو کریں, چالو ہی نہیں ہو, آپ اس کو کیا شوکیس میں رکھیں گے؟ نہیں, اس لیے کہ مقصد نہیں ہے, پرپس ختم ہو گیا, مقصد ختم ہو گیا. تو اللہ تبار و تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے ان ساری چیزوں میں مقصد رکھے ہیں, ہمیں ان مقصد کو حاصل کرنا. دوسرا یہ کہ اس کی وعید بھی بتلائی گئی نہ نکالنے کی. سب سے بڑی وعید تو قرآن کریم کے اندر بتلایا گیا کہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے وہی لوگ ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہوں نہ اللہ کا حکم بندوں کا حق ادا کرتے ہوں. دوسرا یہ آیت جو سورہ توبہ کی ہے کہ جو لوگ سونا چاندی سینت سینت کر, اس لیے سونا چاندی کا ذکر آیا کہ ہر زمانے میں کرنسی, ہر زمانے میں کرنسی یعنی پیسے کی ویلو سونا اور چاندی رہا ہے, آج بھی ہے اور قرآن کریم کا دیا ہوا یہ اسٹینڈرڈ ہے. تو کہا کہ سونا اور چاندی کو سینت سینت کر یعنی مال کو سینت سینت کر رکھتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, تو اللہ تبار و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. اور جاتے جاتے ایک دو آیتیں بھی بورڈ پر انگریزی میں ترجمے لکھے ہیں, وہ بھی دیکھتے چلے جائیے, خاص کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180, اس کو بھی پڑھ لیجئے. اور بھی آیتیں ہیں بہت سی, وہ شمار آیتیں قرآن کریم کی جو وعید کے لیے, اور وعید صرف اتنی نہیں بتلائی گئی, کہا گیا کہ قیامت کے دن یوم یحمی علیہ فی نار جہنم, کہ قیامت کے دن انہیں ہی مال کو اینٹ کی شکل دے کر جہنم میں اسے تپا کر ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ یہی تمہارا مال ہے جسے تم سینت سینت کرے. انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کر لے, صرف تھوڑی سی دیر کے لیے غور کر لینا تو اس مال کے نظام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا, اور مال کی محبت جو دلوں میں اتنی زیادہ بیٹھی ہے اس کی بالکل جو ہے حقیقت ہمارے سامنے ظاہر ہے. ایک انسان, اور دنیا میں بڑے بڑے انسان, اور خاص کر اس مہینے میں بہت سے لوگ ایک خاص رات میں قبرستان جاتے ہیں, حالانکہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر جانا بھی چاہیے, لیکن آج کل ہم لوگ کسی میت کے ساتھ جاتے بھی تو قبرستان میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ فرشتے بھی شرماتے ہوں گے. بہرکیف قبرستان, انسان تھوڑا سا تصور کر لے کہ اس کی زندگی کی کیا حقیقت ہے, صرف ایک سانس بند ہو گیا, یہ شیروانی, یہ کپڑے, یہ ٹوپی, یہ دستار سب بیکار ہو جائے. حالانکہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں, بچے ہزار محبت کرتے ہوں گے, نہیں کہیں گے کہ نہیں ابا سے ہمیں بہت محبت ہے, کسی بیڈ روم میں رکھ لیں گے, کہاں لے جا کے رکھیں گے, اپنی زمین میں بھی نہیں, کسی دوسروں کے وقف کیے ہوئے زمین میں ہم کو جانا ہے. اپنی زمین بھی نصیب نہیں ہوگی جو ہم نے محنت کر کے کمایا ہے, پسینے کو خون بنا کے کمایا ہے, وہ زمین بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگی. ہمارا گھر, ہماری پراپرٹیاں, ہمارے جو ہے جتنے لے کے چھوڑے ہوں گے, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کسی اللہ کے بندے نے آج سے 100 سال 50 سال پہلے وقف کر دیا ہوگا قبرستان, اس میں ہی جا کے رہنا پڑے گا, اپنی زمین بھی نہیں ملے گی. سوچ کر دیکھیے کیا حقیقت ہے انسان, صرف اتنا ہم اور آپ سوچ لیں بس, تو ہر نیکی پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور ہر گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. کہ بس ہماری حقیقت کیا ہے, ایک روح نکل گئی تو بس, یہ جسم ہزار اچھا ہو, یہ خوبصورتی, یہ مال, یہ دولت, یہ بچے, یہ کاروبار, یہ سب کوئی چیز کام نہیں آئے. رشتہ دار بھی فون کریں گے تو پوچھیں گے بھائی کب اٹھا رہے ہیں, یہی پوچھیں گے, یہ نہیں بولیں گے کہ تمہیں کون سے بیڈ روم میں رکھ لیتے یا کون سی تمہاری جگہ میں نہیں, کون سی قبرستان کو لے جاؤ گے, اور وہ قبرستان کسی اور کا وقف کیا ہوا ہو, اتنی بھی جگہ ہم کو نصیب نہیں ہونے والی. لیکن اگر یہی مال, یہی صحت, یہی دولت کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے خرچ کیا اللہ کے حکم کے مطابق, تو جس طرح یہاں ہم خوش و خرم ہیں, آرام سے ہیں, اس سے زیادہ بہتر سے ہم وہاں آرام سے رہیں گے. اللہ تبار و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, کہنے والے سننے والے سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں کامیاب فرمائے, اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آخرت کی زندگی ہے, اے اللہ وہاں سب سے پہلے ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائیے. اے اللہ صحت دیے ہیں تو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, مال دیے ہیں تو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, جو بھی صلاحیتیں دی ہے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جب تک رکھیے ایمان کی حالت میں رکھیے, جب دنیا سے لے جائیے تو آخری میں ہمیں کلمہ نصیب فرمائیے, اور محشر کے میدان میں کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اسلام پر چلنا آسان فرمائیے, اسلام پر عمل کرنا آسان فرمائیے. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. اے اللہ کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماری کو تکلیف کو دور فرمائیے. اے اللہ ایک بھائی دو ہفتے سے پریشان ہے کہ ان کو اے نگیٹو خون نہیں مل رہا ہے, اے اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. مسلمان بھائی ہیں, عمان سے آئے ہوئے ہیں, آپ میں سے جسے بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اے اللہ آنے والا مہینہ بڑا مقدس, بڑا بابرکت, بڑا فضیلت والا مہینہ ہے. اے اللہ اس مہینے کو خاص مقصد کے لیے آپ نے امت محمدیہ کے لیے رکھا ہے, اے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وبلغ بر رحیم رب الحلیم.